اب میں جناب مولانا عبد الحلیم صاحب استاد حدیث دارالعلوم شکاگو سے گزارش کروں گا کہ وہ حج سے متعلق عنوان پر بیان فرمائے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی کا ان حضرات پر بڑا فضل اور کرم اور احسان ہے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی یہ سعادت نصیب فرمانے والے ہیں کہ وہ اللہ کے اپنے مبارک گھر کی زیارت کر سکیں اور اپنے محبوب ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیار مبارک کی زیارت کر سکے. میرے بزرگوں اور دوستو، بزرگوں نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ یہ بات، یہ جو سفر ہے، یہ سفر اسباب کی بنیادوں پر اس کی توفیق نہیں ملتی. کوئی آدمی اگر یہ سمجھے کہ میرے پاس اسباب ہیں، وسائل ہیں، ذرائع ہیں، میں تو بڑی آسانی کے ساتھ آج ٹکٹ لیا، آج ویزا لیا، کل ٹکٹ لیا اور پرسوں صبح کو چلا گیا اور پھر 10 دن کے بعد پھر واپس آ جاؤں گا، اگر کوئی آدمی اس بھروسے پر رہے کہ میں ذرائع اور اسباب اور وسائل میرے کو آسانی سے مہیا ہیں، اس لیے میں جب چاہے جب حج کی سعادت حاصل کر لے سکتا ہوں، تو یہ ممکن نہیں ہے. یہ ہے نہیں ایسا. اس لیے کہ دنیا میں ایسے بہت سے کروڑ پتی ملینرز موجود ہیں، لیکن اللہ نے اب تک ان کو اپنے گھر کی زیارت کی توفیق نہیں بخشی. دنیا کے بہت سے بادشاہ ایسے گزر چکے کہ جن کا نام دنیا کے اندر جو ہے بڑا دبدبے والا تھا، ان کا نام بہت رعب کے ساتھ ان کا نام سنا جاتا تھا، اور پیسے اور دولت کے اعتبار سے وہ دنیا کے سب سے زیادہ مالدار اور سب سے زیادہ پیسہ رکھنے والی شخصیت شمار ہوتی تھی، ملینرز میں ان کا جو ہے شمار ہوتا تھا، لیکن وہ اس دنیا میں زندگی اپنے زندگی کے دن گزارے، لیکن ان کو کبھی بھی سعادت نہیں ملی، توفیق نہیں ملی حج کو جانے کی. بہت سے ایسے بھی آپ کو ملیں گے مالدار کے، ان کے مالوں کی وجہ سے حجاج کرام کو وہاں پر مکہ مکرمہ میں اور مدینہ منورہ میں سہولتیں حاصل ہیں. بہت سے لوگ ہیں ایسے، لیکن خود ان کو جانے کی توفیق نہیں ملی. ان کے مال کو اللہ نے قبول کر لیا، وہاں پر بہت سے حجاج کے لیے سرائے بنا دیے گئے، رباطیں بنا دی گئیں، اور اس سے بہت سالوں تک بلکہ اب تک بھی لوگ استفادہ کر رہے ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن وہ کبھی حج کو نہیں جا سکے. اس لیے میرے بزرگ اور دوستو، اس بات پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم بہت شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کے اس احسان پر سجدہ ریز ہو جانا چاہیے اور بار بار اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، تاکہ ہماری یہ سعادت کو اللہ تبارک و تعالیٰ مزید اس کے اندر توفیق نصیب فرمائے. دوسری بات یہ عرض کرنے کی ہے میرے بزرگ اور دوستوں کہ جو بات جو کام جتنا زیادہ بڑا ہوتا ہے اس کے آداب اس کے شرائط اور اس کے مسائل وہ بھی بہت بہت بڑے ہوتے ہیں بہت زیادہ ہوتے ہیں. ہمارے بزرگوں نے یہ ارشاد فرمایا قرآن حدیث کی روشنی میں کہ سب سے پہلے ہم توبہ کریں, سب سے پہلی چیز جو ہے وہ توبہ ہے, توبہ کی شرائط کے ساتھ کہ اللہ کے دربار میں سب سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی چاہ لیں, اللہ سے جل جڑائیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی یہ پیشانی رگڑیں اور ناک رگڑیں کہ اللہ یہ اتنے بڑے کام کے لیے آپ ہمیں بلا رہے ہیں, اب تک جو کچھ ہوا وہ نادانی میں یا دانائی دانستگی میں شعوری اور بے شعوری طور پر جو کچھ ہم سے غلطی ہو گئی غلطیاں ہو گئی چھوٹے اور بڑے ہم سب کی معافی چاہتے ہیں, آپ ہمیں معاف فرما دیجئے. اور اس کے بعد اپنے معاملات کی صفائی, دنیا میں اگر کسی کا کوئی قرض باقی ہے کسی کی کوئی ذمہ داری آدمی کے اوپر ہے تو اس کو ادا کرے یا نہیں تو معافی مانگ لے, جب تک وہ معاف نہ کرے اس وقت تک آدمی کے لیے بڑی ذمہ داری اس کے کاندھے پر رہتی ہے. میرے بزرگ اور دوستو, توبہ کے بعد سب سے پہلے آپ جب نیت کریں گے کہہ کے لیے کر رہے ہیں ہم یہ حج کیوں کر رہے ہیں, پیسے ہیں اس لیے کر رہے ہیں, فرض ہے اس لیے کر رہے ہیں, یا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک موقع دیا معاشرے کے اندر لوگ بھی ہمیں حاجی صاحب کہیں, یا یہ نہ ہو خدا نہ خواستہ اس سے پہلے بہت دن ہو گئے تھے چلو ایک بار پھر جا کے آ جائیں گے. علماء کرام نے ارشاد فرمایا ہے کہ حجاج کرام جب حج کی نیت کرتے ہیں تو چار قسم کی نیت ہوتی ہے, مالدار حضرات سیر و تفریح کی نیت سے جاتے ہیں, جائیں گے دیکھیں گے کیا ڈیولپمنٹس ہیں, وہ پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں کیسے کیسے رہتے ہیں کیا ہوتا ہے کیا کھاتے ہیں کیا پیتے ہیں کیا بولتے ہیں کیسا رہتے ہیں. متوسط قسم کا جو طبقہ ہے وہ تجارت کی نیت سے جاتا ہے, چلو جا کے وہاں بھی تھوڑے سے پیسے کما لیں گے. غریب طبقہ بھیک مانگنے کی نیت سے جاتا ہے, وہاں پر لاکھوں میں لاکھوں احباب ہوتے ہیں, ہر آدمی اگر ایک ایک بھی روپیہ دے دے تو لاکھوں روپے ہمارے ہو جاتے ہیں چلو بھیک مانگنے کی. اور ایک طبقے کا یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ بعض حضرات ریا شہرت سما دکھلاوے کے لیے حج کرتے ہیں, تو چلو ہمارا بھی نام حاجیوں میں شمار ہو جائے. میرے بزرگوں اور دوستو, اگر نیت اگر ایسی ہوگی تو یہ ایک عظیم عبادت کی توہین ہے, ایک عظیم عبادت کے اندر جو ہے ہمارے اپنے نفس کو شامل کر کے ہم نے اس کو بدبودار بنا دیا خراب کر دیا. اس لیے حج کی نیت کیا ہونی چاہیے, حج کی نیت صرف اور صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کی خوشنودی, ویسے تو ہر عبادت اللہ کی خوشنودی اللہ کی رضا مندی ہی کے لیے کی جاتی ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں تو اللہ کے لیے نماز پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں تو اللہ کے لیے رکھتے ہیں, زکوٰۃ بھی دیتے ہیں تو بھی اللہ کے لیے ہی دیتے ہیں, اور حج بھی کریں گے تو اللہ ہی کے لیے کریں گے. لیکن میرے بزرگ اور دوستو, جو حضرات مالدار ہیں جن کے اوپر حج فرض ہو چکا ہے, ان حضرات کے ایمان کی اور اسلام کی تکمیل ہی اس عبادت پر ہوتی ہے. اسلام کے چار ارکان, اسلام لانے کے بعد ایمان لانے کے بعد میں چار ارکان ادا کرنے پڑتے ہیں. نماز ہر مسلمان ہر عاقل اور بالغ پر فرض ہے, وہ ادا ہوتے رہتی ہے. رمضان مبارک آتے ہیں تو رمضان کے روزے فرض ہو جاتے ہیں, اور جب پیسہ ہے تو ہی زکات دیتے ہیں, اور ذرا زیادہ پیسہ ہوتا ہی ہے تو حج ہوتا ہے. تو تین عبادتیں ایمان کے بعد تو ادا کر دی, نماز بھی پڑھ لیے روزہ بھی رکھ لیے زکات بھی دے دیے, اب اسلام کا آخری رکن ادا کرنے جا رہے ہیں جس پر ہمارے اسلام کی ہمارے ایمان کی پوری تکمیل ہو رہی ہے گویا کہ بھئی اب ہم نے پورے اسلام کے ارکان کو ادا کر دیے, ایمان کے چاروں ستونوں کو ہم نے ادا کر دیا. اس عبادت کے اندر تو نیت کو خالصتاً لوجہ اللہ تعالی ابتغاء لوجہ اللہ تعالی صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے, اللہ سے لینے کے لیے, اللہ کو خوش کرنے کے لیے, اس کی جگہ جگہ ہر ہر قدم پر آپ کو نیت کرتے رہنی پڑے گی, اپنی نیت کا استحضار کرتے رہنا پڑے. ہمارے استاد مکرم حضرت مولانا مفتی اشرف علی صاحب دامت برکاتہم محمد فیوزہم نے ایک عجیب بات ارشاد فرمائی, وہ یہ ارشاد فرمائی کہ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نیت ہمیں سکھائی ہے اس نیت ہی کے اندر یہ ہے کہ آپ جب یہ حج کے سفر پر جائیں گے تو اس میں مصائب آئیں گے, مشکلات آئیں گے, آزمائشیں آئیں گی, قدم قدم پر آپ لڑکھڑاتے رہیں گے, قدم قدم پر آپ کو جو ہے رہبری یا رہنمائی کی ضرورت پڑے گی. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت میں اس طرف اشارہ کیا ہے. ورنہ ہم نماز پڑھتے ہیں اصلی فرض هذا الوقت لله تعالى متوجها الى الكعبه, میں نماز پڑھتا ہوں اس وقت کے فرض کی, جیسے ہم نے مغرب پڑھی, میں 3 رکعت فرض نماز پڑھتا ہوں مغرب کے اس امام کے پیچھے اللہ کے واسطے منہ میرا کعبے کی طرف. روزہ رکھتے ہیں لک صمت بیوم غد, مختلف الفاظ ہیں اس کے کہ میں روزہ رکھتا ہوں رمضان مبارک کا کل کا, اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے زکات بھی دیتے ہیں. لیکن جب حاجی صاحب احرام باندھتے ہیں تو کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی ارید الحج, اے اللہ تعالی میں حج کا ارادہ کیا ہوں, میں حج کی نیت کرتا ہوں. اس کے بعد کیا فرمایا اللہ نے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, فیسر ہولی, پہلے اس کو میرے لیے آسان فرما دیجیے. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں نماز پڑھنا کہ کوئی آدمی اگر ارادہ کرے تو اس کے لیے اتنا بھاری نہیں, اگر کوئی ارادہ کرے 10 منٹ کی بات. اگر کوئی آدمی روزہ رکھنا چاہتا ہے رمضان مبارک کا تو اس کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے, کوئی مصیبت نہیں ہے. اگر وہ ارادہ کر لے تو روزہ بھی رکھ لے سکتا ہے, زکات ادا کرنے میں بھی اس کو کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہمیں نیت حج سکھائی تو اسی میں فرما دیا فیسر ہو لی, پہلے بولو کہ اے اللہ یہ سفر آسان نہیں ہے, یہ بہت مشکل ہے, اس کو میرے لیے آپ آسان فرما دیجئے. اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر اللہ حاجی کے لیے آسان کر دے تو آسان ہے, اگر اللہ حاجی کے لیے سفر حج آسان نہ کرے تو بڑے مصائب اور بڑی پریشانیاں ہیں. آپ دیکھیے جب آپ وہاں جاتے ہیں تو لگتا یہ ہے کہ اتنا ہجوم ہے, اتنی بھیڑ ہے, ارے تو میں کیسے طواف کروں گا, اتنے میں تو یہاں دیوان پر اتنے زیادہ لوگ ہوتے ہیں تو سال میں 1 مرتبہ آتا ہوں, اب تک تو 6 سال ہو گئے میں کبھی دیوان نہیں آیا. کیوں؟ اس لیے کہ بھیڑ ہے. لیکن وہاں کی بھیڑ کا کیا کرو گے؟ لیکن اگر نیت اچھی ہے اور واقعات اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نیت باندھی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں چل بندے تیرے لیے میں آسان کرتا ہوں. جب وہ آگے چلتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ اس کے لیے راستہ صاف کیا جا رہا ہے, کوئی نظر نہیں آتا, بہت دور تک چاہتا رہتا ہے, جاتا رہتا مگر دور سے جب دیکھتا ہے تو ایسا سمجھ میں آتا ہے کہ میں تو اس کے اندر نہ طواف کر سکوں گا, نہ صحیح کر سکوں گا, نہ میں ایسا کر سکوں گا نہ ویسا. اللہ تعالیٰ آسان فرما دیتے ہیں. تقبل ہو منی, جب جو اللہ حاجی کے لیے آسان کرے گا تو انشاءاللہ اللہ کی ذات کریمی سے یہ امید بھی ہے کہ وہ قبول بھی فرما لیں گے. اللہ تبارک و تعالی سارے حجاج کرام کے حج کو قبول فرمائے. اس لیے میرے بزرگ اور دوست, سب سے پہلے نیت کا استحضار, شیطان اور نفس یہ دونوں ہمارے کو ہر جگہ دبانے کی کوشش کریں گے, ہمارے اوپر غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے, ہم کو مغلوب کرنے کی کوشش کریں گے, ہماری نیت کے اندر فتور لانے کی کوشش کریں گے, ہماری نیتوں کے اندر ڈاوا ڈول پن ہوتا جائے گا. لیکن اسی وقت وہی اصل آزمائش ہے, وہی اصل پریشانی کا وقت ہے, وہی اصل ابتلاء ہے کہ وہاں پر ہم اپنی نیت کو خالص اللہ کے لیے اللہ کی طرف متوجہ ہو جایا کریں, مانگے سب اللہ ہی سے, اللہ ہی کرنے والے, انشاءاللہ اللہ ہی آسان بھی فرما دیں گے. دوسری بات یہ ہے میرے بزرگوں اور دوستو, سفر کی تیاری. سفر کی تیاری کے لیے تو آپ جس آج کل کے حالات کے اعتبار سے جس گروپ کے ساتھ آدمی جا رہا ہے وہ گروپ کا آدمی خود ہی بتا دے گا کہ بھائی یہ کر لو. بہت سے سفر کے مفتیان کرام آپ کو بیچ میں ملیں گے, اور وہ مفتیان کرام ہوں گے جو اے بی سی ڈی اور انٹرنیٹ والے ہوں گے, انہوں نے وہاں سے سند حاصل کی ہوئی ہوگی, انٹرنیٹ کی سند ان کے پاس ہوگی, اور وہ جب کا جب اپنا سرچ کرتے رہیں گے اور آپ کو فتوے دیتے رہیں گے. خدا کے واسطے ایسے مفتیان کرام سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیے. آپ کے گروپوں میں یہاں آج کل الحمدللہ یہ ایک رواج چل پڑا ہے, ہر گروپ میں عالم ہوتے ہیں, ان سے ضرور پوچھ کے کام کیجیے. بہت سارے لوگ علماء کے ساتھ جاتے ہیں مگر کام کر کے آ کے اس کے بعد میں پوچھتے ہیں میں ایسا کرا, میرا سفر میرا مسئلہ صحیح ہوا, اب اس کے بعد ہی مولانا صاحب سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ تم نے کیا کیا ہے. ایک صاحب طواف کر لیے, صحیح بھی کر لی, اس کے بعد میں اب ان کو یہ لگا کہ بھائی میں اگر ابھی سے اپنے بال منڈا دوں گا, عمرے کی صحیح تھی اور انہوں نے اس سے سمجھا کہ میں ابھی منا دوں گا تو پھر ابھی ایک دس دن کے بعد میں تو حج آ رہا ہے, اس وقت تو بال نہیں رہیں گے. اور حدیث کے اندر یہ آیا ہے کہ جو آدمی اپنی چکنی بناتا ہے, اپنے سر کے پورے بال نکال دیتا ہے تو اس کو اتنا ثواب وہ سن رکھا تھا. اور لیکن وہ ایک بات اور پہلے کی بھول گئے تھے, اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ صحیح بین صفا والمروا کر لی, سات پورے چکر کر لیا, اس کے بعد میں اپنے کپڑے اتار دیے بغیر بال بنائے کے اور سیدھے گھر اپنے کمرے آ گئے, نہا لیے دھو لیے, اس کے بعد میں پورے کپڑے پہن لیے, جا کے مولانا صاحب سے پوچھے وہاں صاحب میں ایسا کر لیا عمرہ کر کے آ گئے, عمرہ کر لیے تم بولے پھر یہ بالوں کا نہیں, میں سوچا کہ بھائی چلو فلاں وقت کر لیں گے. اب مولانا صاحب کیا بولیں گے, پہلے کرنے سے پہلے پوچھنا چاہیے آدمی. دوسری بات میں آپ حضرات سے ضروری عرض کروں گا اس موقع پر, وہ یہ ہے کہ ہمارے جو گروپ لے کے جانے والے ہیں نا, ان سے مشورہ کر کے ان کے مشوروں پر عمل کیجیے, ورنہ بہت تھک جائیں گے آپ اور ایسی جگہ چلے جائیں گے, ایسی جگہ بھٹک جائیں گے آپ. وہ تو چونکہ آپ نے نیت اللہ کے لیے کی تھی, فیسر ہو لی اللہ مجھے آسان فرما, تو بھٹکے بھٹکائے پھر آ تو جائیں گے دو دن تین دن تک یہاں آپ کے گروپ والوں کو پریشانی, آپ کو پریشانی, وہ آسانی سے پھر آپ تو آ جائیں گے, اللہ تو پہنچا ہی دیں گے آپ کو. لیکن یہ ہے کہ اتنی بھی پریشانی آپ کیوں اٹھاتے ہیں, کیوں آپ خواہ مخواہ پریشان ہوتے, پوچھتے ہیں اور تم ایسا کر دیے. اس لیے میرے بزرگ اور دوستو جو حضرات آپ کے ساتھ تجربے کار رہتے ہیں نا, ان کی رائے پر اگر آپ عمل کریں گے تو بہت آسانی سے آپ کا حج ہوگا. ہمارے مولانا امجد علی صاحب دامت برکاتہم تشریف فرمائیں, بعض مرتبہ آنے کے بعد میں جو قصے ہمارے پاس سنائے جاتے ہیں سفر سے آتے ہیں, ایک مرتبہ مولانا ارشاد فرمایا کہ ہم نے کہا تھا کہ بھائی ہم یہاں سے جا رہے ہیں, ہم جب وہاں پہنچیں گے تو شاید 6 اور 7 کی رات ہو جائے گی, اس طرح پھر ہم کو عمرے کا موقع نہیں رہے گا, لے حضرت سیدھا حج کا احرام باندھو. نہیں, جذبہ ہے, جوش ہے, اب وہ آدمی پہلے جب عمرے کی نیت کر کے احرام باندھے گا تو پہلے اس کو عمرہ کرنا ہے, اس کے بعد میں پھر حج کا احرام باندھنا ہے, پھر اس کے بعد مینا جانا ہے, جب تک مولانا تو مینا پہنچ چکے ہیں. اب یہ حضرت پھر کہا کہ آنے تک بہت لمبا وقت ہو جاتا ہے, اس لیے میرے بزرگوں دوستو یہ جو 7 تجربے کار لوگ ہوتے ہیں نا, ان سے ہر بات پر اگر ہم رائے لے لیں, ان سے ذرا مشورہ کر لیں تو چھوٹے نہیں ہو جاتے. ویسے تو عالم ہماری جماعت میں سب سے اونچا درجہ رکھتا ہے, لیکن بعض لوگوں کا دماغ ذرا سا اونچا رہتا ہے نا, تو وہ حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نہیں ہے کیا, ہمارے کو نہیں آتا کیا, ہم لوگوں کو دین نہیں آتا کیا, ہمارے کو عقل نہیں دی کیا, اللہ ہم تو 40-40 سال سے ہے, 40-40 سال سے دیندار بنے ہوئے بھائی, اس وجہ سے ہم اپنا کریں گے, ٹھوکر کھاتے ہیں وہاں بھی ٹھوکر کھاتے. اس لیے میرے بزرگ اور دوستو یہ ایسی حرکتیں کرنے سے آدمی پریشان ہو جاتا ہے, اور پھر اس کے بعد گالی کس کو دیتا ہے, یا تو گالی وہ گروپ کے لیڈر کو دیتا ہے تو تم نے مجھے نہیں بتایا, ارے بھائی میں تو بتا چکا تھا یاد نہیں ہے آپ کو. اور دوسرے یہ کہ مولانا صاحب کو بھی بولنے لگتے ہیں, مولانا صاحب آپ ذرا ہمیں بتائیں نہیں, مولانا صاحب ذرا آپ ہماری پریشانی کو دور نہیں کرے. اس لیے میرے بزرگو پہلے کام کرنے سے پہلے اگر پوچھ لیا جائے, مشورہ کر لیا جائے, بہت فائدہ ہوتا ہے. تیسری بات جو آج عرض کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ جس دربار میں جا رہے ہیں وہ دو بڑے دربار ہیں, ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا دربار ہے اور دوسرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار ہے. بہت احتیاط سے رہیے گا, بہت احتیاط سے, لوگ بولیں گے وہی تو گلیاں ہیں, وہی تو مکہ مکرمہ ہے, وہی تو جگہ ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کچرا ڈالا گیا, وہی تو جگہ ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی گئیں, وہی تو جگہ ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے پیاسے رہے, وہی تو جگہ ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مصیبتیں اور پریشانیاں برداشت فرمائی. اگر آپ وہاں جانے کے بعد اگر آپ کو بھی اگر یہ سنت ادا کرنے کی توفیق مل رہی ہے تو زبان سے شکوہ اور شکایت کر کے اس سنت کا مزہ اور سنت کے ثواب کو کم کیوں کریں, کیوں, وہی تو گلیا ہے, وہی تو جگہ ہے. اس لیے یہ جذبے کے ساتھ اگر آپ بھی وہاں رہے گا تو آپ کو بہت سی مرتبہ پولیس کہے گی ادھر سے نہیں جاؤ, وہاں کے لوگوں کو نہ بولیں کچھ, آپ آپ یہ نہ بولیں کہ یہ سعودی ایسے ہیں. بھائی وہ درباری لوگ ہیں, درباری لوگوں کو کبھی کوئی انگلی نہیں اٹھاتا, درباری لوگوں کو کبھی کوئی بولتا نہیں. اس لیے درباری لوگوں کا خیال رکھیں, ان درباری لوگوں کا خیال رکھ کر ان کی عزت کریں, ان کا احترام کریں اور ان کے لیے دعا کریں کہ یہ تو ہماری اچھائی کے لیے اتنی خدمت کر رہا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اچھا رکھے, یہ ہمارے آسانی کے لیے, ہماری آسانیوں کے لیے یہ آدمی ایسا کر رہا ہے. اس لیے درباری لوگوں کو کبھی کچھ نہیں بولنا چاہیے. اس لیے وہاں لوگ آپ کو کبھی پریشانی ہو جاتی, بظاہر دیکھنے میں آپ کو یہ مسئلہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ میرے لیے یہ آسانی تھی, میں ادھر سے چلا جاتا, میں ادھر سے ایسا کر لیتا, میں ادھر سے یہ ہو جاتا. آپ کے لیے ایک کے لیے آسانی ہے, لیکن وہ آدمی لاکھوں کا سوچ رہا ہے, وہ ایک آپ کا نہیں سوچ رہا, وہ لاکھوں کا سوچ رہا ہے. ایک آپ کو اگر چھوڑا تو اس کے پیچھے لاکھوں کو چھوڑنا پڑے گا ادھر, تو اس لیے وہ بیچارہ پریشان ہو جائے گا. تو دربار کے اندر بڑی بے ادبیاں ہوں گی, پھر دربار کے اندر آوازیں ہوں گی, دربار کا ادب منحوس نہیں رہے گا, دربار کے اندر بے ادبی ہوگی. اور کوئی بھی آدمی بڑے آدمی کے دربار میں آواز کرنے کو بھی تیار نہیں ہوتا, وہاں کی بے ادبی ہم آدمیوں کو برداشت نہیں ہوتی. اسی واسطے وہاں کے لوگوں کو, وہاں کی چیزوں کو کبھی کچھ برا بلا نہیں بولنا چاہیے, پسند نہیں آیا خاموش ہو جانا چاہیے, لیکن زبان سے کبھی اللہ شکوہ شکایت نہیں کرنا, ورنہ بہت پچھتائیں گے. مدینہ منورہ میں خصوصیت سے وہاں پر بہت زیادہ آداب کا خیال رکھنا ہے, اور مسجد نبوی میں داخل ہوتے ہوئے بہت سے لوگ دوڑتے ہیں, جذبہ ہے ان کا, ہم اس سے انکار نہیں کرتے, لیکن اس دربار میں دوڑنا بے ادبی ہے, اس دربار کے اندر بھاگتے ہوئے جانا بے ادبی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی دوڑ سے, آپ کی آہٹوں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو سکتی ہے. اس لیے اس دربار میں جاتے ہوئے پورے وقار کے ساتھ, پورے سکون کے ساتھ, ہم جب دوڑتے ہیں اس وقت تو ہمارا دل اور ہمارا دماغ تو اس طرف متوجہ نہیں رہ سکتا. اس لیے نہیں رہ سکتا کہ آپ تو دوڑنے کی فکر میں رہتے ہیں, آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں اس سے آگے بڑھ جاؤں. وہاں جانے کے بعد دوسری طرف ہمارا خیال جائے, یہ بے ادبی ہے. اس لیے آدمی سکون سے جائے, دل دماغ پورا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو کہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود تشریف فرمائے, میں جاؤں گا اور جا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ٹھہروں گا, مواجہ شریف کے خاص وہاں پر میں ٹھہروں گا اور سلام کہوں گا. اس وقت یہ کہ سرکار میں آپ کا گنہگار امتی ہوں, میری یہ حیثیت نہیں تھی کہ میں یہاں آ کے آپ کو السلام علیکم یا رسول اللہ کہوں, یہ بس آپ کے یاد کرنے کی وجہ سے اور اللہ کی توفیق سے میں یہاں آ گیا, اور میرے اس سلام کو آپ قبول فرما لیجئے اور میرے لیے مغفرت کی دعا فرما دیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود جواب دیتے ہیں, اور اگر ہمارے لیے اللہ کے رسول نے نام لے کر دعا کر دی ہوگی تو بس ہمارا تو بیڑا پار ہے, انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار ہے. اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں, اس دربار کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. لوگ دوڑتے ہیں تو ہم بھی دوڑنے لگ جاتے ہیں, بہت تیز تیز چل جاتے ہیں, وہ بے ادبی ہے. کسی کے گھر میں دوڑا نہیں جاتا, وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے, وہاں پر ہم دوڑنا نہیں ہے, بہت اطمینان سے, سکون سے, وقار کے ساتھ جانا ہے. تیسری بات میں یہ عرض کر دیتا ہوں, جیسے میں نے کہا کہ وہاں کی چیزوں کو کبھی بھی کچھ بھی نہ کہیں, میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں, آج بھی عرض کر دوں گا آج سے, وہ یہ ہے کہ وہاں کی چیزوں کو نام نہ رکھیں, یہ کھٹا ہے, یہ میٹھا ہے, یہ اچھا ہے, یہ اچھا نہیں ہے, یہ خلا ہے, وہ فلا ہے. خصوصیت سے مدینہ منورہ, میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے, ہمارے ساتھ ہمارے ایک ساتھی چلے تھے, انہوں نے کہہ دیا تھا کہ یہاں کا دہی کھٹا ہے. ہمارے ساتھ ماشاءاللہ وہ آئے تھے, ہم تین دن وہاں رہے, ہم کو رہنا تھا 7 دن, ہم 3 دن رہے, چوتھے دن کھانے میں دوپہر کے انہوں نے کہہ دیا یہاں کا دہی کھٹا ہے. بس اس کے بعد ہم کھاتے ہم لوگ سب اٹھ کے اپنے اپنے کمروں کو چلے گئے, سو گئے سب. اب اس کے بعد یہ اٹھ ہی نہیں پاتے, اتنے بیمار ہو گئے کہ بستر پہ سے اٹھ ہی نہیں سک رہے, ہم پریشان ہو گئے. اب ہم تو جا رہے ہیں, نمازوں کا وقت ہو رہا, ہم جا رہے ہیں, ان کی عادت کے لیے آ رہے ہیں, پھر جا رہے ہیں. 2 دن گزر گئے, پریشانی ہو گئی, تو ہم میں سے کسی کے ذہن میں اللہ نے ڈال دیا, ارے یار یہ تو 2 دن پہلے وہ بات بولا تھا, کہیں اس کا تو یہ تو پکڑ نہیں ہو گئی خدا نخواستہ اس آدمی کے ساتھ. فوراً اس سے کہا گیا کہ بھائی تم پہلی فرصت میں وضو کرو اور رکعت نماز توبہ کی پڑھو اور پھر ہمارے ساتھ چلو, ہم کسی طرح تم کو لے کے چلتے ہیں, اس دربار میں کھڑے ہو جاؤ اور روتے رہو اور معافی مانگو. بس وہ اللہ کا بندہ اپنے ہی کمرے میں دو رکعت صلاۃ التوبہ پڑھا تو ایسا طاقتور بنا, اللہ سے وہ دل سے دعا مانگا کیونکہ بیمار ہو گیا تھا دو دن. نماز سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مسجد سے آنے سے منع کر دیا, گویا رکاوٹ ہو گئی اللہ کی طرف سے اس کو کہ تو میرے محبوب کے در دیار کی چیز کو کھٹتا ہے, اچھی نہیں ہے بولتا تو. تو اچھا میرے محبوب کے گھر کو آیا, میرے محبوب کے دیار میں آیا اور یہاں کی چیز پر تو نام رکھ رہا ہے. میرے بزرگ اور دوستو یہ تو ایک معمولی سی چیز ہے, آپ ذرا سوچئے کہ وہاں کی چیزوں پہ, وہاں کے علماء پہ, وہاں کی تعلیم پہ, اور اس سے آگے بڑھ جائیے کہ اگر علماء کرام کے اوپر نام رکھا جائے گا, کیوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین ہوتے ہیں وہ, ان کے اوپر اگر نام رکھا جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ خالی ایک دہی پر نام رکھا گیا تو اسی پکڑ ہوئی. اگر ہم علماء کرام, مفتیان کرام اور اللہ کے دین کی تعلیم اور تربیت اور اللہ کے دین کا کام جو کرتے ہیں ان پر اگر انگلیاں اٹھائیں گے تو پھر کیا پکڑ ہو سکتی ہے, اس کا اندازہ فرما لیجیے. میرے بزرگ اور دوستو آخری ایک بات میں عرض کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. میرے ہی استاد حضرت مولانا مفتی اشرف علی صاحب دامن برکاتہ نے فرمایا, جب حاجی حج کر کے واپس آتا ہے اور واقعتاً وہ پورے شرائط, اصول, ضوابط اور پورے آداب کا لحاظ اور پورے مسائل کا لحاظ کر کے حج کر کے واپس آتا ہے اور زیارت کر کے واپس آتا ہے, تو ان دونوں جگہ سے جب واپس آتا ہے تو اس کے ایک ہاتھ میں مغفرت کا پروانہ ہوتا ہے, دوسرے ہاتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا پروانہ ہوتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, جو آدمی حج کے اندر فحش, بیکار گفتگو نہیں کی, لڑائی جھگڑا نہیں کیا, خامخواہ کے فسق اور فجور میں مبتلا نہیں ہوا, کوئی بھی قسم کی خرابیوں میں مبتلا نہیں ہوا, اللہ تبارک و تعالیٰ طواف زیارت وغیرہ کے بعد اس کے لیے ایک پروانہ دیتے ہیں, ایک فرشتے کو بولتے ہیں جاؤ جا کے اس حج کرنے والے کو جو حج مبرور کر رہا ہے اس کو یہ خوشخبری سنا دو, تو وہ فرشتہ آتا ہے اور یہ آدمی کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کے بولتا ہے جاؤ جاؤ جاؤ, تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف فرما دیا, تم مغفور ہو, تم مغفور ہو جاؤ, تمہاری مغفرت کر دی اللہ میاں نے. تو وہاں پر مغفرت کا پروانہ ملا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من زارنی بعدی فقد وجبت شفاعتی, او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس آدمی نے میری زیارت میرے بعد کی, یعنی میرے انتقال کر جانے کے بعد, اس دنیا سے چلے جانے کے بعد جو میرے گھر پر آیا, میری قبر پر آیا اور میری زیارت کی, تو اس کے لیے میری شفاعت واجب ہے. تو کیا ہوا, وہاں سے مغفرت کا پروانہ لایا اور یہاں سے شفاعت کا پروانہ لے کر آدمی واپس آتا ہے. آخری بات یہ عرض کرنی ہے کہ حج کے بعد کی زندگی کیسے گزارنی ہے, وہی حج سے پہلے والی یا اس کے اندر کچھ تبدیلی بھی آنی ہے, یا اس کے اندر کچھ تھوڑا بہت آگے پیچھے کرنا ہے, یا نہیں بس گئے اور آگے اور پھر وہی پرانی چال اور وہی پرانی بات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں ارشاد فرمایا تھا, لا ترجعوا بعدی کفارا, لوگوں میں تو جا رہا ہوں اب دنیا سے, تم کو پورا دین سکھا دیا ہوں, میں پوری دین کی تعلیم تم کو دے دیا ہوں, دین پورا آج مکمل ہو گیا, اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس دین کو لے کر پوری دنیا میں پہنچ جاؤ, ایسا نہ ہو کہ میرے چلے جانے کے بعد میں کہیں تم لوگ چلو اب تو حضور چلے گئے, نعوذ باللہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو تشریف لے گئے, اب اس کے بعد میں پھر ہم جو ہے ہمارے پھر پرانے کفر کی طرف لوٹ جائیں گے. اس طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر صحابہ کرام کو ضرور متوجہ کیا تھا, لا ترجیح بادی کفارا, لوگوں میرے بعد پھر دوبارہ کفر کی طرف لوٹ نہ جانا. ایسے ہی میرے بزرگ اور دوستو حد سے پہلے کی جو زندگی جیسی بھی ہے لیکن اسی سے میں روشنی حاصل کرتے ہوئے آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ یہ نیت کر کے جائیے گا کہ یہاں سے ہم جا رہے ہیں اللہ کے لیے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے, جب واپس آئیں گے تو پھر اللہ سے یہ گویا ہم وعدہ کر کے آ رہے کہ اللہ اب ہماری زندگی میں ضرور تبدیلی آئے گی. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.